السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حدیث نمبر 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث السابع والثلاثون. حدیث نمبر 37 یعنی 37. کل 40 حدیثیں ہیں اس کتاب میں, اس وجہ سے اس کا نام الاربعون رکھا گیا ہے. اربعون کا مطلب 40. تو انشاءاللہ آج یہ 37ویں حدیث ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ہے, عبداللہ ابن عباس. تو عبداللہ کا نام لینے کی بجائے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ابن عباس. ٹھیک ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فی ما یرویہ عن ربہ, اس حدیث کے بارے میں جس کو روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا اپنے رب سے, تو ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں. تو جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو وہ قرآن نہیں ہوتا, وہ حدیث ہوتی. قرآن مجید جب آپ پر نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سناتے تھے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد اس طرح بیان کرنا ہوتا جو قرآن کا حصہ نہیں ہے, بلکہ اللہ نے آپ کے دل میں القاء کیا ہے اس کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی فرماتے تھے کہ قال اللہ تعالی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں, انہ قال, کہ آپ نے فرمایا. روایت تو آپ نے قرآن مجید ہی پورا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث پہ شک نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو قرآن آپ کے دل پہ نازل ہوا ہے تو آپ اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا. تو جو منہ یہ کہہ رہا ہے وہ پھر غلط بات نہیں کر سکتا, جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ کتب الحسناتی والسیئاتی, بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے نیکیوں کو اور برائیوں کو, یعنی ہمارے مقدر میں. یاد ہوگا وہ حدیث کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ بھیجا جاتا ہے, تو وہ چار چیزیں وہ لکھتا ہے, ان میں کیا ہوتا ہے, اس کی زندگی, ٹھیک ہے, اس کا عمل, اور پھر اس کا رزق, اور کیا یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ چاروں چیزیں والدہ کے پیٹ میں پہلے ہی لکھ دی جاتی ہیں 120 دن کے بعد, اور وہ اسی چیز کو لے کے دنیا میں آتا ہے اور اسی کے مطابق وہ جیتا ہے. تو یہ ہے, ان اللہ کتب الحسناتی والسیئات. حسنات حسنہ کی جمع ہے. حسنہ کہتے ہیں نیکی کو, ایسی نیکی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے, اس کو نیکی کہتے ہیں. اور سیئہ اس برائی کو کہتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو, اس کو سیئہ کہتے ہیں. جس لیے وہ گناہ ہے یہ نیکی ہے. ثم بین ذلک, پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان الفاظ کو, یا اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کو واضح کیا کہ میں نے اگر حسنات اور سیئات لکھ رکھی ہیں تو وہ کیسے. تو وہ وضاحت یوں ہے کہ فمن ہم بحسنۃن, تو جو شخص بھی ارادہ کرے گا حسنہ کا, یعنی کسی بھی نیکی کا, فلم یعملھا, تو اس کو اگر وہ نہیں کر سکا, عمل اس پر نہیں کر سکا, تو کتبہ اللہ عندہ حسنتن کاملتن, لکھ لیتا ہے, کتبہ لکھ لیتا ہے, ہا اس نیکی کو, اللہ اللہ تعالی, عندہ اپنے پاس, حسنتن ایک ایسی نیکی, کاملتن جو مکمل ہو, ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے. یعنی جو ارادہ کرے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے, اور یہ ارادہ دل میں بھی ہوتا ہے, انسان اپنے دل میں ارادہ کر لیتا ہے, اور یہ ارادہ لکھتا نہیں ہے, نہ اپنے اوپر فرض کرتا ہے, بلکہ صرف یہ ہے کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے. لیکن کسی سستی کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے, کوئی اچانک کچھ ہے پیش آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ اگر نیکی نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے وہ نیکی پوری کی پوری لکھ لیتا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے, عمل نہ بھی کرے انسان تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے پختہ ارادے اور خالص نیت کی وجہ سے اس کو ضرور دیتا ہے. جو شخص نیکی کا ارادہ کرے مگر وہ اس پر عمل نہ کر سکے تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک صورت تو میں نے یہ بتائی کہ مثلا انسان چاہتا ہے میں یہ نیکی کروں اور اس کے لیے وہ خوش کرتا ہے کہ اس نیکی کرنے کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ جمع کر لوں پا لوں اور کوشش کر 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 کے مگر اس کو ملتی نہیں ہے, وہ سورسز نہیں مل پا رہے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی وہ نیکی لکھ لیتا ہے پوری کی پوری. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ, جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ میں نے دین کی خاطر ہجرت کرنی ہے اور اپنے گھر سے نکل کے جا رہا ہے کسی دوسرے مقام پہ جہاں وہ امن و امان سے رہ سکے اور دین پر عمل کر سکے, تو وہ راستے میں ہی اگر اس کو موت آ گئی, ابھی پہنچا نہیں ہے راستے میں ہی موت آ گئی, تو اللہ فرماتے ہیں فقط وقع اجرہ علی اللہ, تو اب اللہ پر اس کا اجر واجب ہوگا, یعنی اللہ اس کو اجر ضرور دے گا. وہ یاد ہوگا آپ 100 بندوں کا قاتل, وہ بھی دیکھیے نیت, ابھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی لیکن ارادہ ہے, راستے میں اس کی فوت کی ہو گئی تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر. اسی طرح کوئی بندہ چاہتا ہے میں کوشش کروں کہ مسجد جا کے با جماعت نماز پڑھوں اور فرض نماز ادا کروں, کھڑے ہو کے پڑھوں گا, مگر مسجد میں پہنچتے پہنچتے کوئی تکلیف ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پوری نماز کا, یعنی جو بندہ صحت والا ہے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اس کو جو اجر اللہ دے گا اس کو بھی ویسے. پھر ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندہ نیت کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, پختہ ارادہ بھی ہے, مگر اچانک ہی اس نیکی سے زیادہ بہتر کوئی نیکی نظر آ جاتی ہے اس کو, یہ زیادہ بہتر نیکی پانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پچھلی نیکی کا بھی ثواب دے دیتا ہے اور نئی نیکی جو اس سے زیادہ افضل ہے اس کے کرنے کو بھی ثواب دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر, تو اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے منت مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس جا کے نماز پڑھوں گا. تو آپ نے فرمایا یہاں نماز پڑھو, کہتے ہیں میں نے منت مانی تھی. تو آپ نے فرمایا شانہ کہ ٹھیک ہے وہ کام بھی تم کر لو, اگر وہ نیکی زیادہ اچھی نہ ہوتی یہ نیت کہ میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے منت جو مانی تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ بھائی اس سے زیادہ بہتر یہ کہ حرم میں نماز پڑھ لو, نیت یہ کر لو, لیکن آپ نے نیت کو توڑا نہیں ہے, نیت پر عمل کروانے کے لیے اس کو شہ دیے کہ ٹھیک ہے کرنا ہے تو جاؤ کرو. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان جب کم تر چیز سے اعلی چیز کی طرف جائے تب بھی بڑا ثواب ملتا ہے, کم تر کا بھی ثواب ملتا ہے اعلی کا بھی مل جاتا ہے. پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات انسان اس نیکی کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. مثلا نیت کرتا ہے کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں گا, تو وضو کر رہا ہے, اسی دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی دوست آ گیا, کہتے آؤ آؤ ہم چلیں دیر ہو رہی ہے پہنچنا ہے وہاں اتنے بجے, کوئی کام تھا نیکی کا, کوئی اس سے بڑا کام تھا یا ویسے ہی کوئی کام تھا, تو اس نے نماز چھوڑ دی اور اس کے ساتھ چلا گیا, تو کیا یہ نیکی اس کی ضائع ہو گئی؟ نہیں, نیکی کا ارادہ جو ہے نا وہ پورا تھا, مگر اچانک ہی دوست آ گیا اس کے ساتھ کچھ کام کے لیے نکل گیا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور دے گا, پہلی نیت کی وجہ سے ضرور دے گا. باقی یہ ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور بغیر کسی عذر کے اس کو نہیں کر سکا, تب بھی وہ بندہ ایک اچھے کام کو اچھے کام سے زیادہ بہتر کام کی طرف چلا گیا تب بھی اس کو وہ ثواب ملے گا. پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِهَا, اور اگر وہ بندہ اس کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَعَمِلَهَا, تو اس پر عمل بھی کر ڈالتا ہے, وہ نیکی کر ڈالتا ہے, تو اس کے لیے پھر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. الحمدللہ یہ دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو اسی طرح کتب اللہ عندہ, اللہ اس کو لکھ لیتا ہے اپنے پاس, 10 حسنات, 10 نیکیاں بنا کے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ 10 نیکیاں میرے پاس ہیں. جب اللہ فرماتا ہے نا میں اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتا ہوں, تو یہ وعدہ ہے جس کا ریوارڈ وہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ دے گا, جس کو یوم المیعاد بھی کہتے ہیں. اور وہ 10 نیکیاں لکھتا ہے, لیکن اس کی پہنچ جانا ان 10 نیکیوں کی الی سبعۃ ضعفین, 700 گنا زیادہ تک ہے, 700 گنا زیادہ تک اس نیکی کا ریوارڈ مل سکتا ہے. 10 نیکیاں تو لکھ لیتا ہے, لیکن اس میں کتنا میٹھا ہے, کتنا گڑ ہے, کتنی خوشبو ہے, یہ ساری چیزیں اس کو لذیذ بنایا, بہتر بنایا, خالص بنایا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے ذوق کے مطابق, کیے ہوئے عمل کے مطابق 10 نیکیوں کو بڑھا کے 700 نیکیوں تک لے جاتا ہے. اگر اس سے کم ہے تو وہاں بھی کر دیتا ہے, بس یہیں تک کافی ہے. پھر یہ بھی ہے اگر اللہ اپنی مشیت سے یہ سارے کام کر دے تو یہ ہو سکتا ہے 700 نیکیاں بھی اس کو مل سکتی ہیں. اور اللہ چاہے الی اضعاف کثیرہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے کہ اللہ چاہے تو ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا دے اور اللہ چاہے تو اتنا ہی ثواب دے. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو جس کو حدیث البطاقہ کہتے ہیں, کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے قیامت کے روز جب آئے گا تو اللہ اس کو فرمائے گا کیا میرے بندے تم نے یہ گناہ کیا؟ کہے گا یہ کیا, اچھا یہ بھی کیا. وہ گنواتا جائے گا اور بندہ سمجھے گا میں آج بخشا ہوا نہیں, آج اللہ مجھ سے حساب لے رہا ہے, ایک ایک گناہ مجھے گنوا کے بتا رہا ہے, مجھے معاف نہیں کرے گا. لیکن اعتراف کرتا جا رہا ہے ہاں میں نے کیا. تو اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارے ان گناہوں پہ میں نے پردہ ڈالا, لیکن تم نے ایک نیکی ایسی کی ہے جس کی وجہ سے میں خوش ہوں. وہ کہے گا ان سارے گناہوں کے مقابلے میں وہ کون سی ایک نیکی ہے, کون سی ایک نیکی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے وہ نیکی ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ جو یقین کیا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں, یقین کیا تھا, ایمان ان پر لایا تھا, تو اس ایمان کی وجہ سے میں اس کو ایک پلڑے میں رکھتا ہوں اور تمہاری ساری برائیاں دوسرے پلڑے میں. تو اللہ تعالیٰ اس پلڑے کو بھاری کر دے گا اور برائیاں اوپر. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جان. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ, اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے, کسی گناہ کا, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, اور وہ اس گناہ پر عمل نہیں کر سکا کہ میں یہ گناہ کروں گا, کتبہ اور چھوڑ دیتا ہے, کیوں؟ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا, چھوڑو پرے بھائی میری کام نہیں کر. یہ ہے فلم یعملھا کا مطلب, ٹھیک ہے, برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے مگر جب برائی کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کی خاطر اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ, تو اللہ تعالی بھی اس برائی کو اپنے ہاں لکھ لیتا ہے, کس طرح, حسنتن کاملتن, ایک بہترین مکمل نیکی کی صورت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ برائی اللہ کی خاطر چھوڑی, یہ گناہ اللہ کی خاطر چھوڑا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے میں نہیں کرتا, بس اتنا کچھ کیا, ارادہ تھا اس کا, عین وقت پہ اس نے کہا یہ گناہ ہے میں نہیں کرتا, تو اللہ بس اس کے اس فیصلے پر اسی وقت ایک پوری نیکی لکھ لیتا. تو بہرحال برائی کی بھی جو نیتیں ہوتی ہیں اس کے بھی مختلف حالات ہوتے ہیں. انسان بعض اوقات ارادہ کر لیتا ہے دل میں, پھر بعد میں اس کے دل ہی دل میں فیصلہ کرتا ہے نہیں بھئی مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے, میں چھوڑ دوں گا, میں نہیں کرتا. تو اس بندے کو اللہ اجر دے دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نہیں کئی نیکیاں بھی لکھ سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اس برائی کو چھوڑتا ہے اور اس برائی پر عمل نہیں کرتا تاکہ وہ برائی لکھی جائے، اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس برائی کا وہ ارادہ کرتا ہے، پختہ ارادہ بھی کر لیتا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس برائی تک وہ پہنچ سکے۔ تو بارہ پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر برائی کرنے کا موقع تو نہیں ملتا، اور نہ ہی اس برائی کی طرف پھر بعد میں عین وقت پر وہ اس برائی کے قریب نہیں جاتا، بلکہ پرے ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سورسز نہیں ہیں۔ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ اجر لکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان لی مثل مال فلان، ایک بندہ ہے جو کہتا ہے بھئی کاش میرے پاس بھی فلاں بندے کی طرح دولت ہوتی، فاعمل فیہ مثل عملی، تو میں بھی جس طرح یہ نیکیاں غریبوں میں بانٹتا ہے نا، میں بھی اسی طرح بانٹتا، بس اتنا ارادہ کر۔ اب پیسے نہیں ہیں اس کے پاس مگر ارادے ہیں، اب پیسے خرچ بھی نہیں کر سکتا، لیکن نیک نیتی ہے کہ اللہ مجھے پیسے دے تو میں اس طرح جس طرح یہ پیسے خرچ کر کر کے اپنی نیکیاں بنا رہا ہے میں بھی بناؤں، لیکن پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو اس نیت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو ثواب دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک انسان برائی کا ارادہ کرے، اس کو کرنے کی کوشش بھی کرے، مگر پھر بھی عاجز آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، نہیں کر سکتا، تو ایسے بندے پر اس برائی کا جو گناہ ہے وہ پورے کا پورا لکھ لیا جاتا ہے، وہ اس کو پورا گناہ لکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، اذ التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان آمنے سامنے اپنی تلواروں کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، تو فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا بھی اور جو قتل کیا جاتا ہے وہ بھی، دونوں کے دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، قتل کرنے والے کو تو دوزخ میں جانا چاہیے، جو قتل کر دیا گیا ہے اس کو کیوں، وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ بندہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس بندے کو قتل کروں، لیکن اتفاق سے اس سے وہ قتل ہو گیا، لڑے تو ہیں نا آپس میں، قتل کرنے کے لیے لڑے ہیں نا دونوں، تو یہ بندہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، مگر اس نے اس کو قتل کر دیا، جو یہ مقتول ہو گیا وہ قاتل ہو گیا، تو نیتیں تو دونوں کی ایک ہی تھی نا، تو اس وجہ سے قاتل کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی لکھے گا۔ تو بہرحال اسی طرح ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں چوری کروں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، سامان کے پاس بھی آتا ہے، یا سیڑھیاں ہیں ان کے اوپر چڑھتا ہے، چھت پہ جاتا ہے، لیکن سیڑھیاں کچھ ایسی ہیں جو ذرا فاصلے پر ہیں، ان کے اسٹیپس، وہ کوشش کر رہا ہے، ایک کی دو کی ہاں سانس اس کی چڑھ گئی، نہیں چڑھ سکا، پھر نیچے اتر آتا ہے، تو یہ بندہ اس کو چور کا ایک گناہ کا گناہ تو ملا، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ میں نے چوری کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، لیکن چور کی چوری اور اس کی کوشش اس نے بھرپور کی ہے، مگر تنگ آ گیا کہ نہیں کر سکا وہ، تو اس وجہ سے اس کے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو گناہ لکھے۔ پھر اسی طرح چوتھی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان برائی کا ارادہ کرے لیکن پھر اللہ کی خاطر نہیں، عاجزی کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نہ اس پر گناہ ہے نہ اس کو کوئی اجر ملے گا، بس یہ ہے۔ اور یہ اکثر و بیشتر ہم سے ہوتا ہے، انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پرے ہٹ جاتا ہے، پھر کر بیٹھتا ہے، تو بہرحال نہیں کرتا، تب بھی اس کا جو ارادہ ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے برائی کو اللہ کی خاطر نہیں چھوڑا، وہ تنگ آ کے چھوڑا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی سزا ملے گی اس وجہ سے کہ اس نے یہ برائی کی تھی، بلکہ اس وجہ سے اس کی سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ کر نہیں سکا، بس سزا تو تب ملتی ہے جب انسان کچھ کرے، جب اس نے نہیں کیا تو پھر اس وجہ سے۔ تو یہی معنی ہے جو حدیث کا ہے، کتبہا عندہ حسنتن کاملتن کتبہا عندہ سیئتن کاملتن. تو جب وہ اللہ کی خاطر یہ سب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، لکھ لیتا ہے نیکی یا برائی. پھر اسی طرح آگے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے اس برائی کو کرنے کا، فَعَمِلَهَا، پھر اس کو کر بیٹھتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پھر صرف ایک برائی، ایک گناہ لکھتا ہے. نیکی کریں تو 10 نیکیاں، ارادہ کریں نیکی نہیں کر سکتے تب بھی ایک نیکی. لیکن یہاں یہ ہے کہ ارادہ کریں، ابھی برائی نہیں کی، کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، برائی کا ارادہ کیا ہے، برائی کر لی ہے، تب ایک گناہ لکھا جاتا. یہ کیوں؟ اللہ نے جیسے فرمایا نا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ میں رحمت زیادہ کروں گا، سزائیں کم سے کم دوں. اسی طرح نبی علیہ السلام وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں یہ بھی، کہ ان رحمتی غلبت یا سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے کے آگے بڑھ چکی، یعنی غصہ آتا ہے مگر رحمت آتی ہے وہ غصے کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے اور رحمت آگے چلی، تو میں بندے پر اس طرح رحم کروں. تو بہرحال یہ سب جو حدیث ہے اس کو آپ ذرا اتنا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، عندہ، کہ اللہ اس نیکی کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتا ہے، اپنے پاس. یہ اپنے پاس کی جو بات ہے یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو چاہے ایک روپیہ ڈالر دیا اس نے، تو اللہ اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو بڑھاتا ہے، اس طرح اس کا خیال کرتا ہے جیسے انسان گھوڑی کے بچے کو رکھتا ہے اور اس کا پورا خیال کرتا ہے تاکہ وہ جوان ہو جائے. تو بینی اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی کو اپنے پاس رکھ کے، صدقے کو اپنے پاس رکھ کے اس کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، وہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو کل قیامت کو جب آئے گا تو وہ حیران ہوگا. تو آخرت کا جو سود ہے نا، ربا سود، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی، نہ کہ دنیا کے سود. ٹھیک ہے، آخرت کا سود کا مطلب نفع. پھر اسی طرح جب اللہ فرماتے ہیں کتبہا اللہ عندہ، تو لکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے بکاملتن کے لفظ فرمائے، حسنتن کاملتن، مکمل ایک نیکی. تو یہ مکمل کا جو لفظ ہے یہ قابل غور ہے، یعنی کوئی کمی کیے بغیر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سخاوت. تو بہرحال یہ حدیث قدسی ہے اور اس کے بارے میں اتنی بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، وہ لکھی جاتی ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لکھی جاتی ہیں، رجسٹر ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ثواب اور یا ان کی سزا وہ بھی لکھی جاتی ہے، یہ بھی ہے. تو ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یہ لفظ ہیں حدیث کے، ان پہ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، اور یہ نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں، تقدیر پر ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اللہ ان کو لکھ کے ہمارا رجسٹر تیار کر چکا ہے، ہم جو بھی کریں گے نا اپنی آخری سانس تک وہ سب کچھ ریکارڈڈ. یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ان اللہ کتب، اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ہے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی، اب کوئی گناہگار آدمی جو غلطیاں کرتا ہے وہ کہے جناب اللہ نے جب میرے بارے میں فیصلہ لکھ رکھا ہے تو پھر اب میں کیا کروں، یہ اکثر سوال ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، عقل بھی دی ہے، رسول بھی اس کی طرف بھیجی، کتاب بھی بھیجی ہے، پھر بندہ یہ کہتا ہے جب لکھ رکھا ہے تو ان کو پڑھے، ان کو سنے، ان پر عمل کرے. یہ تو نہیں نا صرف باتیں کرنی ہم نے، بھائی اللہ نے آنکھ کان دیے ان کا استعمال کر، دنیا کی ہر بات جو ہے نا ہم قبول بھی کر لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر جب اس کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں جب اللہ نے لکھ رکھا تو ٹھیک ہے، لکھ رکھا ہے تو میں تمہیں باندھ کے نا ذرا گھر میں رسی سے یا کمرے میں لاک کر کے بٹھا دیتا ہوں، کھا دکھاؤ، پی دکھاؤ، کوئی شاید اور نہیں، تمہارے پاس جو لکھا ہے آ جائے گا نا، آپ بیٹھے رہو. نہیں، اس کے لیے تگو دو کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے میں مظلوم ہوں، مجھ پر زیادتی ہوئی ہے، تو جب یہ کوشش تم کرتے ہو کہ مجھ سے ظلم ہٹے اور میں قید سے رہا ہو جاؤں اور مجھے بھوکا مارا جا رہا ہے, مجھے کہیں سے کھانا مل جائے, تو بینی اسی طرح آخرت کی فکر بھی بندے کو ہونی چاہیے. جی کوئی سوال تو نہیں؟
بدبخت اللہ نے اگر لکھ لیا پیادہ جب بچہ ہوا تو بدبختی بیچارہ رہے گا.
ہاں وہ تو رہے گا, وہ اللہ کے علم ہے نا, میرے علم میں تو نہیں ہے. کسی کو علم ہے کہ میں بدبخت ہوں یا نیک بخت ہوں؟
جب اللہ نے لکھ لیا اللہ کی
وہ اللہ نے اپنے لیے لکھا نا. دیکھے نا یہ شاید کس نے بنائی ہے, بندے نے کیوں بنائی ہے, اس کے اندر جو اس نے پروگرام ڈالا ہے نا وہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. میں خریدوں گا تو خریدنے کے بعد میں ادھر ادھر پڑھوں گا, دیکھوں گا کس طرح اس کا استعمال کیا جاتا ہے کس طرح نہیں. ایسا تو نہیں ہوتا جی وہ کمپیوٹر ہے میں نے لیا, جب اس نے لکھ دیا ویسے کام کیوں نہیں کر رہا. بندہ یہ تو نہیں کہتا بھائی یہ مشین میں نے لیا ہے, فون لیا ہے, یہ بولتا کیوں نہیں جس طرح میں چاہتا ہوں. بھائی اس نے اس کی مشین ایسی بنائی ہے کہ وہ یہ کام کرے گی, اس کو پتا ہے بنانے والے. تو اس چیز کو جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ اس کو میں استعمال کروں تو کیسے کروں, کال کروں تو کیسے کروں, بولوں تو کیا, لکھوں تو کیا, کہاں سے اس کی ایپ کون کون سی ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں. بغیر اس علم کے میں ٹیلی فون لے کے کیا کروں گا؟ تو وہی بات ہے, بغیر علم کے میں اپنے آپ کے کیا کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کر رہا. تو مجھے علم ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے. تو یہ علم اللہ دیتا ہے, مجھے آنکھ دی ہے, کان دیا ہے, دل دیا ہے, یہ ٹولز ہیں ہمارے پاس ان علم کو حاصل کرنے کے, کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. اگر ہم ان ٹولز کا استعمال نہ کریں پھر تو کہیں گے جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو بدبخت ہے تو بدبخت ہی رہے گا, اس کا کیا قصور ہے. میں فون لے کے جیب میں رکھ لوں استعمال ہی نہ کروں, لوگوں کو میں نے فون خریدا ہے, لوگ کہیں نمبر بتاؤ, میں نے کوئی نمبر ہی نہیں رکھا ہوا. اگر اٹھاؤ اس فون کو ریلوے کی لائن کے نیچے جا کے دے دو, یہی کچھ کریں گے نا لوگ.
پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی بدبخت اللہ میاں نے.
نہیں میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں, فون کے بارے میں بھی سوچیں نا. ایک انجینئر نے آئی ٹی کے ماہر نے جب فون بنایا تو اس کے اندر کچھ چیزیں فیڈ کر دی, ٹھیک ہے, فیڈ کرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں اس نے سیل کر دی. اب خریدنے والا وہ یہ تو نہیں کہتا نا بھائی تم نے فون دیا کہ اس پہ نمبر ہی نہیں آئے تھے, عجیب سا فون ہے, مجھے کال کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یہ سب چیزیں مجھے پتہ ہونی چاہیے. ہوگا نہیں بھائی سیکھو اس کو, ہوگا کہ نہیں. بغیر سیکھے میں فون کا استعمال کر سکتا ہوں, بغیر سیکھے کمپیوٹر کا استعمال کر سکتا ہوں. تو بغیر سیکھے میں انسان نہیں بن سکتا, مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ گمراہی کیا ہے اور نیکی کیا ہے. آپ نے کرنا ہے علم حاصل تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ برائی کیا ہے نیکی کیا ہے. اور بعض اوقات برائی کا علم بھی ہو جاتا ہے, بندہ کہتا نہیں مجھے اسی میں لذت ملتی ہے, اس کو بدبخت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حدیث میں نہیں آتا کہ انسان ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا, موت سے چند لمحے پہلے وہ کوئی ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ سیدھا دوزخ میں جاتا ہے. اور بہن اسی طرح ایک الٹ آدمی بھی ہے, ساری عمر برائیاں کرتا ہے, موت سے چند لمحے پہلے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو جنت میں داخل. اب بتائیے ہم تو کہتے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں, بڑے خوش قسمت ہیں, کہاں ہے اینڈ پہ آ کے. ہمارے ہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے عجیب و غریب قسم کے فیصلے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ نے ترکے کی تقسیم کا بتایا. اب ترکہ جب تقسیم والد فوت ہونے سے پہلے کرتا ہے تو بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے, بعض اوقات کسی کو اس کا حق نہیں دے رہا, کسی سے ناراض ہے, کسی کو آگ کیا ہوا ہے یا نافرمان ہے, میں اس کو بس کوئی میری جائیداد کا وارث نہیں بنے. یہ سب غلط فیصلے ہیں اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے. تو قرآن مجید نے جو کہا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے, اس کو بندہ نہیں مان رہا اپنے فیصلے کروا رہا ہے تو یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس کی ساری نیکیاں خراب ہو جائیں گی. دیکھیں بات یہ ہے بچے جو ہے نا خود سمجھدار ہوتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. جانے سے پہلے میاں ہو یا بیوی ہو یہ فیصلے کر جاتے ہیں, میرے بعد یہ جب تک زندہ ہے اس مکان میں رہیں گے اور جب وہ فوت ہو جائے تو پھر بچے آپس میں تقسیم. اگر زیادہ ہے تو بچوں کو دے دیں, اپنے لیے اتنا رکھ لے کہ جو گھر ہے کافی ہے. تو بچوں کو خوشبخت بنانا چاہیے, ماں باپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے بچے بھی ان کی قسمتیں اچھی ہوں, نیکیاں وہ کرنے کے عادی بنیں. ہاں بہرحال یہ بات ہوتی ہے اس وقت جب کہ انسان میرا مال کرتے کرتے زندگی گزارتا ہے, تو اس میں پھر بچوں کے ذہنوں میں بھی کچھ باتیں آ جاتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق ہو کہ بچے بعد میں یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے والد کی جو اکیلے ہیں یا والدہ جو اکیلی ہیں ان کی زندگی کو زیادہ بہتر بنانا ہے, پرسکون بنانا ہے. جو اچھے بچے ہیں نا ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں اچھی باتیں ہوتی ہیں, ہر وقت مال مال کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی. چلیے اگلی حدیث پڑھ لیں تھوڑی سی.
دنوں میں جب آپ کہہ رہے تھے کہ رحمت اللہ کی ہوتی ہے, ول دیٹ بی رحمہ اور ول دیٹ بی ہدایہ, جب آپ مرنے سے پہلے اچھا فیصلہ کرتے ہیں, حسن الخاتمہ ہوتا ہے, وہ رحمت میں آئے گا یا ہدایت پہ مرے گا؟
ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے.
ہدایت کا کچھ ٹائم فریم نہیں ہوتا؟
ٹائم فریم ہوتا ہے, لیکن ساری زندگی میں ہمیں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے. ہم انسان ہیں, شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہے. ایون ایک نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, بندہ کوئی کہ میں ہدایت پر ہوں, لیکن نماز میں بھی آ کے شیطان جو ہے نا ہماری نماز کو خراب کرتا ہے, اور سلام پھر بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھا تھا. تو ہر لمحے ایک نماز پڑھ کے پھر دوسری نماز پڑھنے آتے ہیں اور آ کے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ کہہ سکتا ہو بھائی میں نے تمہیں صراط مستقیم تو دکھا دی تھی, پھر یہ کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ لیکن یہ بار بار ہمیں کہا پانچ نمازوں میں پڑھو, یہ سورۃ فاتحہ پڑھو, یہ دعا کرو, اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. ہدایت اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے, لیکن بندہ اس لفظ پہ غور کرے کہ گائیڈنس جو ہے نا عین وقت پر جب میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں یا کچھ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت کوئی عمل جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے, کچھ کہہ رہا ہوں الفاظ درست ہیں کہ نہیں. تو اگر درست ہیں, کسی کا دل نہیں توڑا, کسی کا حق نہیں مارا, کسی سے غلط سلوک نہیں کیا, تو ایسی صورت میں بندہ سمجھ لے کہ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کیا. تو یہ وہ ہدایت ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہدایت کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اب میں ہدایت پر, ایسا نہیں ہے. کلمے کے بعد اس کی شہادت جو ہے نا, کلمہ شہادت جو ہے, یہ شہادت ہماری زندگی کے ہر لمحے اور ہر سانس میں ہمارے ساتھ چلے گی کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں, اسی سے ڈرتا ہوں, گناہ سے بچتا ہوں, تقویٰ ہے میرے دل میں, مجھے ڈر ہے گناہ کا کہ میں نے کر لیا تو اللہ مجھے سزا دے دے گا. اور پھر اسی طرح محمد الرسول اللہ, اس کی شہادت بھی میں دیتا ہوں کہ میں کوئی کام اللہ کے رسول کی نافرمانی میں نہیں کروں گا, آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں. ہر لمحے ہر قدم پر میں نے یہ پروف دینا ہے کہ میں ایسا ہوں, اس کو کہتے ہیں شہادت. یہ نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اب بس کافی ہے, نہیں نہیں. ہدایت آخر وقت تک میرے ساتھ چلتی.
پھر یہ سوال ہے کہ will we be able to say کہ فرعون died on ہدایت؟
نہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا موقع جب انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ دو تین مواقع ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اس کی موت یا حلق تک نہیں آتی, یعنی یہاں سانس اکھڑنا شروع ہوئی, اب اس کے بعد وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, اب وہ کلمہ نہیں پڑھا, اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, اس کی توبہ قبول. حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا یقبل توبۃ العبد یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک اس کی سانس نہیں اکڑتی اس سے پہلے اللہ بندے کی توبہ قبول کر لے. لیکن جب اس کو موت نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اب میں چھوڑتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اللہ کو فرماتے ہیں الان, اب کہتے ہو میں کلمہ پڑھتا ہوں, اس سے پہلے جو کچھ تم نے دیکھا, معجزے دیکھے, نبی آیا تمہارے پاس, سب کچھ اس نے پیش کیا, تم نے اس کو جادوگر یہ وہ ظلم زیادتی سارے کیے ہیں, اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا, اب قابو آئے تو کہتے ہیں میں, تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ فرعون ہدایت پر تھا, فرعون تو بڑی گمراہی پہ تھا, یہ تو چلاکی اس نے کی ہے. تو اس کو جتنا چلاک بنا ہے نا, رشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول جو ہی اس نے یہ لفظ کہے تو میں نے سمندر کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے اس پہ.
تو اس ٹائم پہ وی کین سے کہ وہ اللہ کی رحمت ہو سکتی تھی, بٹ ہی وڈنٹ گیٹ ہدایت.
ہاں بالکل, وہی بات ہے نا, لکھا اس کا یہی تھا کہ اس نے آخر تک ایسے رہنا ہے اور اینڈ میں یوں کرے گا, جس کے لیے میں قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ایسی صورت میں توبہ قبول نہیں ہوتی.
بات ہوئی نا کہ لکھا ہوا ہے اور ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہمارے لیے خوشبختی لکھی گئی ہے یا بدبختی. اس میں حضرت عمر سنانا کی دعا ہے نا کہ اگر میرے لیے لکھا گیا ہے تو اسے مٹا دے اور میرے اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر لے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے, طرح سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ کوشش کرے نیکی کی طرف جانے کی, اور باقی جو لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو مٹا بھی سکے.
بالکل بالکل صحیح, کوشش کرنی چاہیے. اصل تو بات ہے نا, لیس للانسان الا ما سعى, اللہ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہماری کوشش کے مطابق اللہ نے اس کوشش کو بھی اچھی طرح دیکھنا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, کہ اس کی کوشش کو بھی ہم دیکھیں گے. نیت کیا تھی, یہ کوشش کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی, کوشش کرتے وقت کیا اس نے یہ کام صفائی ستھرائی سے کیا ہے, اچھے طریقے سے کیا ہے, یا ایسے نبھا دیا ہے. میرے بابا مجھے یہ کہیں, اماں کہیں کہ بیٹا ذرا پانی کا گلاس لا دو, اور میں گلاس لا کے ٹھا کر کے ان کے سامنے رکھوں اور چلا جاؤں. اب میں نے کہا اماں کا کہنا تو مانا ہے میں نے, اب یہ سائی تو میں نے کی, پانی تو لا کے رکھ دیا, مگر یہ بدتمیزی جو کی ہے, بد اخلاقی کی ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی دیکھوں گا, اس کا بھی میرے پاس ثواب گناہ ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز ہے, کچھ بھی ہو, اس کوشش کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کوشش کو ویسا کیا جائے جیسے دین کی تعلیم, اچھے طریقے سے, بہترین طریقے سے. اب صحابہ ہیں, آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس, اور آ کے یہ نہیں کہ آپ گھر میں ہیں دروازہ بند ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یوں نہیں کرتے جیسے گھروں میں بچوں کو کچھ نہیں کہتے, لیکن وہ آتے ہیں ٹھا ٹھا کر رہے ہوتے ہیں دروازوں, اور اندر والدین سو رہے ہیں, ٹھا ٹھا کر رہے ہیں, تو یہ بڑی بدتمیزی ہے. مگر صحابہ کہتے ہیں ہم نے جو تمیز سیکھی وہ یہی تھی کہ ہم جب آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہوتا یا کوئی کام ہوتا تو آواز دینے کی بجائے ہم کیا کرتے, کنہ نقر او باب الرسول اللہ وسلم بالاظافیر, ہم ناخن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ناخن سے. یہ سورت حجرات کو پڑھنے کے بعد ان کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں نا, ایسی تو نہیں آئی. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سعی ہو, کوشش ہو, اس کو اچھے طریقے سے بجا لائیں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی.
سر ابھی جیسے تقدیر کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو تقدیر اللہ کا علم ہے جو پہلے سے لکھ رکھا.
بالکل,
وہ انسان کا عمل دیکھتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے, اس کی نیت دیکھتا ہے, اخلاص دیکھتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بدبخت لکھا ہے تو وہ بدبخت ہی ہے, وہ اللہ کے علم میں آلریڈی تھا, اس وجہ سے یہ بات ہے. اور جو آپ نے حدیث کوٹ کی وہ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اگر کسی کی انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہے کہ وہ بدبخت اللہ نے لکھ دیا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے, وہ اللہ کا علم تھا. اور دوسرا سر جو آپ نے یہاں پہ بتایا کہ حسنتن کاملہ, کہ مکمل حسنہ لکھتا ہے کوئی کمی کیے بغیر, اس میں مجھے آیا یاد آ رہی تھی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنتن یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یہ ساری بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے, تو اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو کاملہ لکھی جائے گی. جزاک اللہ خیرن کثیر.
وہی آگ. تو بہرحال وہی بات ہے, قضاء و قدر کا جو معنی ہے, علم قضاء و قدر, یہ سب اللہ پہ ہی ہم نے چھوڑنا ہے. اللہ کا ایک حق ہے, ہم اس کو دیں, یہ میرے بارے میں جو مستقبل ہے وہ جانے, یہ حق میں اس کو دوں. یہ نہ کہوں کہ بھئی اللہ نے اس حق کو اپنے پاس کیوں رکھا, مجھے کیوں نہیں بتایا, یہ نہیں ہو سکتا. وہ اگر ایسی بات تھی تو پھر ہم شاید زندہ نہ رہ سکتے, خوش نہ ہوتے. میں نے پچھلے ہفتے بھی غالباً کوئی بات کی تھی, مثال دی تھی, ہم ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہ ہوتے. تو یہ تو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ میں خوش بخت ہوں یا بد بخت ہوں. کم از کم میں اپنا وقت کو انجوائے تو کر سکتا ہوں نا, اور چاہے 10 منٹ کے بعد ہی موت کیوں نہ آ جائے, اور بھلے جس طریقے سے بھی آئے, لیکن کم از کم 10 منٹ پہلے میں نے انجوائے تو کیا نا, وہ تو زندگی کا مجھے حق مل گیا نا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ذرا تھوڑا سا سوچیں تو بات وہی ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے، علم سابق اس کو کہتے ہیں، پہلے سے اس نے لکھا ہوا ہے اور اس علم کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کو نہیں، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں اور اللہ اس کے پاس غیب ہے، ہمارے پاس. چلیں بسم اللہ کریں. الحدیث الثامن والثلاثون، الثامن کس کو کہتے ہیں؟ آٹھویں، آٹھ نہیں، وہ ثمانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آٹھویں اور تیسویں، ثلاثون 38، 38 حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا؟ من عادا لی ولیاً، جو دشمن بناتا ہے لی میرے لیے، ولیاً کسی ولی کو، فقط تو میں آذنتہ، اعلان کرتا ہوں میں اس کے بارے میں، للحربی جنگ کرنے کا. تو ولی جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ولی کی تعریف بتائی ہے. ہمارے نزدیک کیا ولی ہوتا ہے؟ جس نے جبہ قبا پہنا ہوا ہو، لمبی داڑھی ہو، عجیب و غریب اس کی چال ہو، کونے میں بیٹھا ہو اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہو، تو اس کو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ولی ہے. لمبے لمبے اس کے وہ تسبیح کے دانے ہوں، موٹے موٹے، تو اس کو سمجھتے ہیں یہ ولی. قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ تعالی نے آیت نمبر 62 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو یقین مانو کہ اللہ کے ولی جو ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوتا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. لوگ یہاں تک آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ولی ہوتے ہیں، جبکہ ولی کی تعریف اللہ نے یوں کی، اولیاء اللہ کی تعریف اگلی آیت میں یوں کی ہے، الذین، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، وکانو یتقون، اور متقی بنتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں. تو دو کوالٹیز بتائی ہیں اللہ تعالی نے، وہ کیا ہے؟ کہ متقی ہو اور مومن ہو. بس متقی کا مطلب گناہوں سے بچتا ہو، اور مومن یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہو. یہ ہے. تو حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس جس ولی کی بات کی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ من عادا لی ولیاً، جو دشمن بناتا ہے اللہ کے لیے ولیاً کسی شخص، کسی ولی کو، یعنی اللہ کے اس بندے کو جو مومن ہے، متقی ہے، اس سے وہ دشمنی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فقد آذنتہ، تو میں اعلان کرتا ہوں اس کے بارے میں، بالحربی، جنگ کرنے کا، تو وہ پھر مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ولیوں سے دشمنیاں کرتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء، اور جب بھی تقرب، قرب حاصل کرتا ہے، الی، میرا یا میری طرف، عبدی، میرا بندہ، بشیء، کسی بھی چیز کا، کسی نیک عمل کا، جب وہ اس نیک عمل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو احب الی مما افترضته علیہ، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے مجھے، مما، اس سے، جو افترضته علیہ، فرض کیا ہوتا ہے میں نے اسے اس پر. مثلا فرائض ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر رکھے ہیں، تو انہی فرائض کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب ان پر عمل کرتا ہے تو مجھے وہ زیادہ بہتر لگتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ نوافل کو ادا کرے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ محبوب ہے مجھے بنسبت نوافل کے. ہاں، فرائض ادا کر بیٹھا ہے تو پھر نوافل ادا کرے، وہ بھی مجھے پسند ہے. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، اور مسلسل میرا بندہ يَتَقَرَّبُ، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، إِلَيَّ، میرا، بن نوافلی، نوافل کے ذریعے سے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. مراد یہ کہ یہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، مسلسل پڑھتا رہتا ہے، یہ ہے لا يزالُ کا معنی، کہ مسلسل وہ نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے. قرب کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ایسی نیکی کروں کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، یا میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس سے دور نہ ہوں. تو یہ ہے، اسی لیے نیکیاں جتنی بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ سب کیا کہا جاتا ہے؟ تقرب کے لیے، کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جیسے سیدہ آسیہ نے دعا کی تھی نا اللہ تعالی سے کہ رب ابن لی عندک بیتن الجنت، اللہ اپنے قریب جنت میں میرا گھر بنانا، اپنے قریب، عندک، اپنے ہاں، اپنے قریب. تو یہ قرب جو ہے نا بڑا ضروری ہے. فرضوں کے ادائیگی کے بعد انسان نوافل کو پڑھے تو یہ نوافل ایک تو دو کام کرتے ہیں، ایک تو یہ کرتے ہیں فرض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو یہ فلفل کر، ٹھیک ہے، ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ زائد عبادت ہو جاتی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اور اس کا بڑا ثواب ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اللہ کے رسول رات کو یہ کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے نافلہ ہوں گے، نافلہ یعنی نفل نماز ہوگی، زائد نماز ہے، فرض نہیں ہے لیکن زائد نماز ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. تو یہاں فرمایا حَتَّى أُحِبُّهُ، یعنی مسلسل وہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کا ایک وقت آ جاتا ہے کہ میں پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ، ہو جاتا ہوں میں، سَمْعَهُ، اس کا کان، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے، وہ ایسا کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے. سنتا تو بہت کچھ ہے لیکن یہ کان وہ ہے کہ میں نے ایسی باتیں سننی ہیں جو اللہ کو پسند ہو، میں نے ایسی باتیں سننی ہیں جو اللہ تعالی کو پسند ہو، یہ مطلب ہے اس کا، تاکہ میں ان سننے والی چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کروں. قرآن سننا، دین کی باتیں سننا، اچھی اچھی چیزیں سننا، وہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ ایسے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ ہر شے بندے کی حب جو ہے وہ اس کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ اب اس کان میں سوائے اچھی بات کے کوئی نہیں جائے گی، میرا کان اب سوائے اچھی بات کے کچھ اور نہیں. وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آنکھ کا استعمال بھی وہ صحیح کر، یہ مطلب. اب لوگ اس کا معنی یہی لیتے ہیں کہ جناب ولی کی یہ تو علامت ہے، وہ تو بندہ دیکھتا ہے نا، پہچان لیتا ہے یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ہے یا وہ ہے، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا عجیب و غریب قسم کے عقائد بنا لے، یہ نہیں ہے بھائی. اور پھر سمعہ الذی، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو اس کو اس مقام پر لوگ پہنچا دیتے ہیں، بھائی اس کی نظر جو ہے نا بس نظر کرم چاہیے، سنا نا یہ لفظ، سنا ہے نا، آپ کی نظر کرم چاہیے. تو یعنی اس بندے کو سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا ولی ہے، غلط باتیں ہیں. صحابہ نے نبی علیہ السلام کو کبھی ایسے نہیں کہا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھتے تھے، سنتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب تھے. لیکن آپ کا دیکھنا جو ہے نا اس میں بڑی عبرت ہوتی تھی، فوراً آپ اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، اور اگر غلط ہوتا تو اس کو آپ صحیح کر دیتے تھے. مگر ہمارے یہاں تو صرف یہی ہے کہ غلط آدمی بھی آئے گا، وہ بھی آ کے کہے گا جناب آپ کی نظر کرم چاہیے، بس یہ لے لیں، تھوڑا سا لفافہ دیا وہ خوش ہو گیا، چلو بیٹھی دعا کر دیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی نا سوچیں ہیں انسانوں کے بارے میں جن کو ہم نے ولی بنا رکھا. اور پھر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا لباس ایسا ہو، اس کی چال مخصوص ہو، نہیں، ایک سمپل سا لباس، سمپل سی چال کافی ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ میں پتہ نہیں کتنی ولیاں ہوں اللہ تعالیٰ کی، صحیح بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اس کا کتنا کہنا مانتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. تو یہ بس یہی ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہر کام میں ایسی برکت رکھی ہوتی ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، اور ان کی شکلیں ایسے لگتی ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ایسا ہیں کہ تعریفہم بسیماہم، آپ ان کے صرف چہرے کو پڑھیں، فیس ریڈنگ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیسے ضرورت مند ہیں کہ نہیں. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً. بس ان کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، نفل خوب پڑھتے ہیں، نمازیں خوب پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات ہوتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو یہاں بن جاتے ہیں، یہ مت سمجھے گا کہ اس سے یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات کچھ اور وجہ سے بھی یہ سجدے کیے جاتے ہیں، اس وقت پر بڑا کچھ یعنی ماتھا ٹیکا جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی یہ جگہ کالی ہو جاتی ہے. چہرہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس چہرے کے میں نور. یہ وہ مطلب ہے سیماہم فی وجوہہم. وجوہ وجہ کو کہتے ہیں، وجہ جمع ہے اس کی، تو وجہ کے پورے چہرے کو کہتے ہیں، نہ کہ ماتھے کے صرف اوپرلے حصے کو، ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ناک پہ بھی اس کا نشان بننا چاہیے، وہ تو نہیں بنتا، اس کا بھی ذکر اللہ فرماتے. تو وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پھیلاتا ہے. یبطش کوئی شاید پکڑتا ہے، پھیلاتا ہے اس شاید کو پکڑنے کے لیے، یعنی اس کا ہاتھ بھی جائز طرف بڑھتا ہے، ناجائز چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا. ورنہ یہ ہاتھ کے جو اشارے ہیں صرف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں. قرآن مجید میں ایسے بہت سے مواقع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے کام بھی بتائے، اور اس کو اللہ فرماتے ہیں میں نوٹ کرتا ہوں، فرشتے نوٹ کرتے ہیں. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ میرے اندر ایسا آ جاتا ہے کہ، یا وہ میری آنکھ بن جاتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں اتنا یاد رکھیے کہ ہم مخلوق ہیں، ہماری جو سماعت ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب تک ہم صحت مند ہیں ٹھیک ہے، جب ختم ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری آنکھ جو ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی. مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ معنی نہیں کر سکتے کہ میں ختم ہوا تو اللہ بھی ختم ہو، یا میں یوں نہ بناؤں اپنے آپ کو کہ اللہ زندہ ہے ہمیشہ سے تو ولی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، ہم ایسا مانا بھی نہ لیں. ٹھیک ہے نا، وہ انسان ہے، آیا ہے وقت پورا کر کے فوت ہو گیا، بس اس کے بارے میں اتنا زیادہ غلو نہیں ہونا چاہیے. تو مراد یہی ہے کہ اللہ کا بندہ نیک انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو عین وقت پر اللہ کو یاد کرتا ہے کہ میرے سر پہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی میری نگرانی کر رہا ہے، وہی میری سماعت کو بھی نوٹ کر رہا ہے اور میری بصارت کو بھی نوٹ کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ پھر وہی کام کرے گا، آنکھ سے کام وہی لے گا اور کان سے وہی کام لے گا جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، ورنہ وہ کام ایسے نہیں کرے گا. اس کو ولی کہتے ہیں. تو پھر آپ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، یعنی نفل پڑھ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد، نفل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میرا قرب حاصل کرتے کرتے اتنا محبوب مجھے ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مجھ سے بھی دعا کرتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو دیتا ہوں. تو لَئِن یہ شرط ہے اور قسم بھی ہے اس میں. تو اللہ تعالی کی یہ قسم وہی بات ہے پہلے سے ہے، پہلے سے ہی ہے کہ اگر یہ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچا تو میں اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا، جو مانگے گا اس کو دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے کوئی پناہ کی جگہ دے دے جہاں میں اپنے آپ کو بچا سکوں گناہوں سے اور کوئی غلط کام نہ ہو، یا مجھے اپنی پروٹیکشن میں لے لے اور لَأُعِيذَنَّهُ، تو اللہ فرماتے ہیں میں ضرور اس کی یہ دعا سن کے اس کا سوال پورا کر دوں گا، اس کو ضرور بچاؤں گا اور اس کو پروٹیکشن دوں گا۔ پروٹیکشن یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو بڑی خوفناک ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا دے، نجات دے دے۔ تو بہرحال یہ بندہ جو اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں بھی لے لیتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کا جو معنی مفہوم ہے میں مختصر سے ہی بتا دیتا ہوں کہ ایک مفہوم تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جو اللہ کے ولی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مرد ہی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری تاریخ میں بڑی اچھی اچھی خواتین گزری ہیں، خاص طور پر امہات المومنین، صحابیات، اور پھر ان کے بعد کئی اور خواتین ہیں جو سیرین نام کی خاتون تھیں، ابن سیرین ان کے بیٹے ہیں، وہ بہت نیک خاتون تھیں، پھر اس طرح اور بھی بہت گزری ہیں، تو ان کو بھی سارا ایک۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہم یعنی ان کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کرتے، ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مگر ولی کی تعریف کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے بنا لوں کہ اس کو میں ولی سمجھتا ہوں، قرآن مجید اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ لباس اور بدن کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کو اس صورت میں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے اور تقویٰ کتنا ہے، یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ولایت کو بھی بیان کر دیا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہے نا قرآن میں کیا ہے، اللہ دوست ہے، ولی ہے، اللہ بھی دوست پھر بن جائے۔ پھر اللہ کے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے جنگ بھی لڑتا ہے، اللہ ہم سے جنگ بھی کرتا ہے۔ سود خوار کو بھی اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ کی جنگ جو ہے وہ یہ معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو چور ڈاکو ہیں، راستے کے لٹیرے ہیں، قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں یا چوریاں ڈاکے ڈالتے ہیں، تو ان کی بھی یہی بات فرمائی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ پھر ان سے جنگ لڑتا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ محبت کرتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ محبت کے درجات ہیں۔ جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوگا اللہ اتنی محبت اس سے کرے گا۔ اگر کوئی اس محبت میں آگے بڑھ گیا ہے، اطاعت میں آگے بڑھ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ کرے گا۔ یہ ہے، اس لیے صحابہ کرام نا آپس کا یہ دیکھتے تھے نا کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ نیک ہے، تو یہ چیزیں ان کے اندر تھیں، تو نیکی میں وہ مقابلہ کرتے تھے، اور دین نے اس کو منع نہیں کیا۔ یہ حسد نہیں ہوتا بلکہ رشک ہوتا ہے، رشک۔ پھر اللہ کے جو حکم ہے ہم سب انسانوں کے لیے، وہ دو قسم کے ہیں، یا تو فرض ہیں یا پھر نفل ہیں۔ فرض کو ادا کیجئے تو نفل ایک زائد چیز ہے جو فرض سے الگ ہے، تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نفل بھی انسان ادا کرتا رہے۔ تو جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ ہم زکات پے کرتے ہیں، یہ تو فرض ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکات کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے بندے کے مال میں حق رکھا ہے غریبوں کا، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے زکات دے دی بس کافی ہے، اب نہیں نکلے گی، بلکہ کبھی کبھی ضرورت مند آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی بندہ دے دیتا ہے، تو یہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل زیادہ سے زیادہ ادا کرنے چاہیے، نفل کام، نفل نماز، نوافل کی جو کثرت ہے یہ ذریعہ بنتی ہے اللہ کی محبت کا، تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، فرض پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بس کافی ہے، سنت ہے تک نہیں پڑھتے، تو یہ درست چیز نہیں ہے۔ تو حدیث یاد ہوگی نا، ایک صحابی عمر بن سلمہ آپ کو وضو کرا رہے تھے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ کچھ مانگنا تو مانگ لو، غریب تھے، تو انہوں نے کہا بس یہی مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہتے ہیں بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر نفل زیادہ سے زیادہ پڑھو، یعنی میری مدد کرو گے اس طرح تاکہ میں کل کو اللہ کو کہہ سکوں کہ یہ نفل ادا کرتا تھا، تو نفل ادائیگی سے قرب حاصل ہو. پھر یہ ہے کہ اللہ بندے سے جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کی سماعت کو اور بصارت کو درست کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی درست کر دیتا ہے. ہاتھ اور پاؤں بھی اس کے صحیح اٹھتے ہیں، صحیح طرف جاتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی سماعت اور بصارت بھی وہ بھی صحیح کام کرتی ہے، اور صحیح حواس اس کے جو نا وہ ان سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ گناہوں کے کام نہیں کر رہا ہوتا. پھر آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، سن لیتا ہے، اسے دیتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے، اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے بندہ اور بندہ اللہ کو کہے اللہ مجھے اس سے بچا، اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے بھی بچا لیتا ہے، اس کے دل میں اس کا خوف نکل جاتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.